الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون درود محمد وعلى محمد أرباب أعزاء ماه محرم کا چاند اپنے سوگ اپنے عزا کے ساتھ ہمارے درمیان اور ہم اشرف موجودات کے نواسے جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور یہ ماتم یہ عزا یہ سوگ یہ غم یہ اندوہ کی کیفیت یہ صرف زمین پہ نہیں ہے بلکہ پورے عالم کائنات پہ چھائی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کی عزا نہیں یہ کسی عام انسان کا سوگ نہیں یہ اس کی عزا ہے یہ اس کا سوگ ہے کہ جنت جس کی میراث ہے جو اشرف موجودات عالم کا نواسا ہے جو قسیم النار والجنہ کا ولد ہے جو سیدت و نساء العالمین کا فرزند اور دل بند ہے جو حسن سبز قبا کا برادر اور بھائی ہے پس اس بنا پر یہ خامس آل ابا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری اور سوگ دنیا میں جہاں جہاں حریت پسند امام کے عاشق امام کے چاہنے والے جہاں جہاں رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایام عزا کا آغاز ہوتا ہے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں عزا خانوں کا رخ کرتے ہیں ہر اس جگہ کی جانب ان کے قدم گامزن ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر حسین ابن علی کی عزا کا صف اور در حقیقت اس صف ماتم میں چھائی ہوئی ہوتی ہے لہذا یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے آپ سے محبت کرنے والوں میں سے اور آپ کے شیعوں میں سے قرار دیا پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ان ایام کا احترام کریں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایام محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا توجہ رکھیے گا ایام محرم یعنی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے بابا کو کوئی ان دس دنوں میں ہنس سے مسکراتے نہیں دیکھتا تھا وہ غم اندوہ کہ جس کو زندگی کے تمام سالوں میں اسلام نے حکم دیا کہ المؤمن حزنہ فی قلبہ و بشرہ فی وجہہ، کہ مومن مسکراتے لبوں کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں میں، دل کی عطا گہرائیوں میں اپنے غم کو چھپائے رہتا ہے، لیکن حسین ابن علی کے ایام وہ ہیں، کہا کہ اب لبوں پہ تبسم نہ آئے بلکہ تمہارے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار نمودار ہو جائیں۔ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم اپنے لبوں پر تبسم کو ہٹا کر غم و اندوہ کی کیفیت تاری فرماتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دوسرے انداز سے، اور پھر اسی طرح اگر سلسلے مراتب کو ذہن میں رکھیے، میرا چوتھا امام حضرت امام سجاد علیہ السلام 34-35 برس امام نے اپنے بابا کا ماتم کیا ہے، عزاداری قائم کی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جنہیں یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ ہم فرش عزا پر آئیں اور جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، بہت بڑی توفیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو ائمہ نے اپنے علم لدنی سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ چونکہ ابتدائی گفتگو ہے لہذا آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں گے۔ لہذا چاہتا ہوں پہلے کچھ آداب محرم سے متعلق اور ماہ محرم کی کیفیات سے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر اصل مطلب میں داخل ہو سکوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ماہ محرم مظلومیت کا مہینہ ہے، ماہ محرم غم اندوہ کا مہینہ ہے، ماہ محرم سینے پہ ہاتھ مار کر دل کی گہرائیوں سے یا حسین کہنے کا مہینہ ہے، ہائے حسین کہنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح زمانے کی ظالم طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا لبیک یا حسین کہنے کا مہینہ ہے۔ لہذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پر خون تلوار پہ غالب آیا، مظلومیت نے بربریت و خون آشامیوں درندگی کو شکست دی، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ آسان ہے، حسینیت نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے فنا و نابود کر دیا۔ لہذا محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں آل عبا کا غم منایا جاتا ہے، جس میں امام حسین، ان کے یاران با وفا، اصحاب با وفا اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ کربلا صحیح ہے کہ ایک واقعہ ہے، کربلا صحیح ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک خاص سرزمین میں، خاص تاریخ میں رونما ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، خداوند عالم نے چاہا کہ اس قصے کو عام قصہ رہنے نہ دیا جائے، اس سرزمین کو ایک عام سرزمین رہنے نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اے انسان، اے مومن، اے عزادار، اے حبدار، اے تابدار، اے امام زمانہ کے منتظر، تیرا ہر دن عاشورہ ہے، تیری ہر زمین سرزمین کربلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حسینی کو جذبے کی ضرورت ہے، اور یہ جذبہ اسے روزانہ چاہیے، یہ ٹونک، یہ مقوی غذا، یہ طاقت کا سر چشمہ اسے مسلسل روزانہ چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امام بارگاہ میں کمکمے جل رہے ہیں، نور ہے، یہ نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاور سپلائی ہو رہی ہے، مسلسل برقی لو الیکٹرک سٹی فلو کر رہی ہے، فلو الیکٹران ہو رہا ہے، تو یہ امام بارگاہ منور ہے۔ ایک مومن کی، ایک عزادار کی، ایک منتظر امام زمانہ کی زندگی کو مسلسل روشن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کربلا سے ہمارا رابطہ اور رشتہ جوڑ دیا ہے۔ لہذا کربلا سے رابطہ و واسطہ سالانہ نہ ہو. عزاداروں بہت سے لوگ ہیں جو 8 ربیع الاول کو کہہ دیتے ہیں ہم میں سے الوداع یا حسین. الوداع کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ یعنی خدا حافظ اب اگلے سال ملاقات ہوگی. سوچ سکتے ہیں آپ امام حسین سے میرا اور حسین کا رابطہ ٹوٹ جائے؟ جیسے مچھلی اور پانی کا رابطہ ہوتا ہے اسی طرح میرا اور عزاداری کا رابطہ ہے. یہ وہ جذباتی جملے نہیں, یہ حقیقت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ مومن منتظر عزادار تجھے روزانہ ضرورت ہے ایک انگیزہ لینے کی, ایک محرک لینے کی, ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی پاور لینے کی جو تجھے روزانہ, ہفتہ وار, ماہانہ, سالانہ تجھے آگے کی طرف چلاتی رہے. اور اس طاقت کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی ہے اس طاقت کا نام. یہی وجہ ہے راوی امام کی خدمت پہنچا, کہا کہ کیا تم روزانہ حسین کی زیارت کرتے ہو؟ امام حسین کی زیارت کے جو آداب ہیں اگر آپ وہ روایات پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ, چونکہ پہلی گفتگو ہے لہذا میں بہت دھیمے دھیمے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آداب محرم سے متعلق ہمارا وظیفہ کیا ہے, صرف کالے کپڑے پہن لیں, صرف ماتم کر لیں, علم اٹھا لیں, شبیہ ذوالجنہ شبیہ تابوت کی زیارت کر لیں, بس اس کے بعد تبرک لے کے گھر چلے جائیں. توجہ رکھیں گے نوجوان, میری مائیں بہنیں, خدا آپ کے پردوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کی گودیوں میں پلنے والے حسینیوں کو سلامت رکھے. اور یہیں سے میں چاہوں گا کہ اپنی مرحومہ ماں کو سلام پیش کروں اور آپ کی ماں کو کہ اگر آج میں یہاں ہوں تو میری ماں کی تربیت کا اثر ہے. اور یہیں سے میں چاہوں گا نوجوانوں کے لیے ایک میسج دوں, نوجوان بچی اور بچیوں کے لیے, آج جانا اور آج مصائب کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں, دل مچلنے لگے, دل ہائے حسین کہنے لگے, تو جا کر اپنے ماں اور باپ کے ہاتھوں کو چومنا اور کہنا کہ اے ماں تیری تربیت کا نتیجہ ہے میں آج عزادار ہوں. لہذا مائیں بہنیں سب یہاں موجود ہیں, کیا وظیفہ ہے ہمارا؟ صرف ماتم کر کے گھر چلے جائیں یا اس کے علاوہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ انشاءاللہ اس ابتدائی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں تو بہت کم یہاں آتا ہوں لیکن اگر آپ ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہے تو میں 2-3 گھنٹے میں اتر جاؤں گا. پہلی محرم ہے لیکن حسینیوں کو پہلی اور دوسری کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی طرف پہلی محرم میں ایسا ایسا لوگ ہیں کہ نہیں, چاند نظر آ گیا فرش نظر بچ گیا, توجہ رکھیے گا. لہذا آپ کی سلوات ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے جذبے کی عکاسی کرے. حضرت لقمان نے نصیحت کی تھی بیٹے کو, بیٹا بلند آواز سے گریہ مت کرو, بلند آواز سے معذرت چاہتا ہوں, بلند آواز سے بات مت کرو, کیونکہ سب سے زیادہ بلند آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. روایت میں ہے کہ خدا کو اونچی آواز ناپسند ہے, لیکن دو چیزوں میں خدا نے اجازت دی ہے کہ اونچی آواز استعمال کی جائے. لاؤڈ اسپیکر آپ تبھی نیچرل جو لاؤڈ اسپیکر ہے وہ استعمال کریں آپ, ایک اذان کے وقت اور ایک محمد آل محمد صلوات کے وقت. اور اس اذان اس صلوات کا فلسفہ بھی سناتا چلو. روز قیامت رسول اللہ فرمایا انا اقوم عند المیزان, روز قیامت ہوگا اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میں ترازو کے پاس آ کے, سرکار تو جہاں فرما رہے ہیں میں ترازو کے پاس آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو وہ جو رکھیں گا عزاداروں کہاں بیٹھے ہو, اپنی قسمت کو سلام کرو, اپنی ماں کو سلام کرو, اپنے باپ کی تربیت کو سلام کرو, شکر خدا ادا کرو کہ خدا نے آج تمہیں حسین کے عزاداروں میں سے قرار دیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میں میزان کے برابر میں، ترازو کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب کسی مومن کے نیک اعمال میں کمی ہوگی تو میں دنیا میں جو اس نے سلوات بھیجی ہے وہ سلوات لا لا کر اس کے ترازو میں ڈالتا رہوں گا. ایک سلوات آئے گی، اس سلوات کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ گویا تمام اعمال پر بھاری ہو جائے گی. عجل فرج، عجل فرج جو ہم کو ساتھ دینا ہے. یاد یاد رہے آپ کو، آپ کا امام جو وارث خون حسین ہے، جو وارث کربلا ہے، وہ ابھی آنے والا ہے. اس کو یا عجل فرج ہوں، یعنی آپ کا رابطہ حسین سے بھی ہے، آپ کا رابطہ امام زمانہ سے بھی ہے. تو عرض کر رہا تھا کیا ذمہ داری ہے ہماری. دیکھیے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا آنکھیں درد کر رہی ہیں، میں آنکھوں سے سن لیتا ہوں اور کانوں سے دیکھ لیتا ہوں؟ جی ممکن ہے، ممکن نہیں، اصل محال ہے کہ کوئی آنکھوں سے سنے اور کانوں سے دیکھے، ممکن نہیں. اصل اس کو کہتے ہیں تکویناً، کان سننے کے لیے بائی نیچر، تکویناً کو آسان الفاظ میں کیا کہوں، بائی نیچر، کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے. ہو نہیں سکتا کیونکہ آج آنکھوں میں درد ہے، لہذا میں آنکھوں سے سننا اور کانوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یہ تکوینی مسئلہ ہے. تکوینی مسئلہ کیا ہے؟ ایام عزا کا ہمارے درمیان آ جانا. توجہ رکھیے گا، بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا میں، کہ کیسے آمادہ ہوں محرم کے لیے. آداب محرم کیا ہیں؟ کیا ذمہ داری ہے قضا دار کی مجلس میں آنے کے لیے؟ میری مائیں بہنیں، نوجوان بزرگ بچے یہاں موجود ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو محرم سے پہلے آمادگی پیدا کرو، تیاری کرو. محرم ایک خاص مہینہ ہے جس میں تم سے ایک چیز طلب کی گئی ہے، وہ ہے اجر رسالت. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اجر رسالت کی ادائیگی، یہاں جو آپ بیٹھے ہیں یہ اجر رسالت ہے. یہ جو آپ مرثیہ سن رہے ہیں یہ اجر رسالت ہے. یہ جو آپ مجلس سن رہے ہیں یہ اجر رسالت ہے. یہ جو آپ سینہ زنی کریں گے اجر رسالت ہے. یہ جو آپ ہائے حسین کہیں گے یہ اجر رسالت ہے. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا یہ اجر رسالت ہے. من بکا و ابکا و تباکا لہل وجبت لہل جنہ، جو روئے رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے یہ اجر رسالت ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، یہ آپ سیاہ لباس میں یہاں آئے ہیں یہ اجر رسالت ہے. یہ آپ غم کی فضا داری کی ہوں یہ اجر رسالت ہے. یہ بہت بڑا اجر آپ سے طلب کیا جا رہا ہے جو آپ نے دینا ہے. بس ماہ محرم کا چاند نظر آ جائے، حرم کے ماہ محرم آ گئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ہم ماہ محرم میں داخل ہو جائیں، یہ یوں کہوں محرم کا غم میرے دل میں داخل ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے. دوبارہ سے عرض کروں نوجوان بچوں کے لیے، ایک نوجوان کمرے امتحان میں جاتا ہے اور جا کر اپنی سیٹ پر اپنے رول نمبر پر بیٹھ جاتا ہے. کیا ایک نوجوان کا کمرے امتحان میں اپنے رول نمبر کے مطابق اپنی سیٹ پر بیٹھنا کیا اس کی کامیابی کی علامت ہے؟ کوئی کہے گا، کوئی بھی کہے اس کی تائید نہیں کرے گا. بھائی آپ رول نمبر ہے، اپنی سیٹ بیٹھ گئے، پین ہے، پیپر ہے، کاپی ہے، سوال جو ایگزامنر دے رہا ہے وہ ہے. کیا ایگزامنیشن ہال میں اپیئر ہونا، داخل ہونا، اپنی سیٹ پہ بیٹھ جانا کیا ضمانت ہے کہ یہ طالب علم پاس ہو جائے گا؟ نہیں. توجہ رکھے گا، کب؟ کہ جب یہ سارے سوالوں کے جواب دے تب پاس ہوگا. اسی طرح میرا اور ہمارا ماہ محرم میں داخل ہو جانا کچھ اور ہے، اور ماہ محرم کے غم کا میرے دل میں بس جانا کچھ اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ماہ محرم کے ہم اندر داخل ہو گئے، کالا لباس پہن لیا، شہنشین چھت گئی، دستے لگنے لگے، تابوت تازیے برآمد ہونے لگے، لیکن یہ غم اگر میرے اندر نہیں آیا، میں نے اپنے آپ کو حسینی نہیں بنایا، میں نے اپنے آپ کو عزادار نہیں بنایا، اب یہ عزادار ہم کہتے ہیں نا فلاں صاحب بہت بڑے عزادار ہیں، یہ عزادار ایک اصطلاح ہو گئی ہے، وہ عزادار ایک بہت بڑا مقام ہے عزیزان گرامی، عزادار حسین، توجہ رکھے گا میں انشاءاللہ ابھی گفتگو چونکہ ابتدائی مراحل میں بہت آہستہ آہستہ لے کے آگے چلو. عزادار، عزادار کسے کہا جاتا ہے؟ عزا یعنی سوگ، دار یعنی رکھنے والا، یعنی عزا کو رکھنے والا. صرف کالا لباس پہن لینا عزادار کی نشانی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت عزادار اسے کہا جاتا ہے. آسان مثال میں دوں، ایک شخص کما کے پیسہ لاتا ہے، اور پیسہ لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس پیسے کو محفوظ جگہ رکھتا ہے تجوری میں. تجوری میں کیا کرتا ہے؟ محفوظ جگہ رکھتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، لہذا مجھے اس دولت کی جو میرے خون پسینے کی کمائی ہے اسے میں نے بچا کے رکھنا ہے کہ کوئی اسے چوری نہ کر کے لے جائے. بس عزادار، اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو عزادار اسے کہا جاتا ہے جو کالا لباس بھی پہنتا ہے، سینے پہ ہاتھ بھی مارتا ہے، زبان سے یا حسین بھی کہتا ہے، آنکھوں سے عزا حسین میں آنسو بھی بہاتا ہے، اور ان سب کے مجموعی روحانی اثرات کو اپنے روح و قلب میں داخل کر کے سچا عزادار بن جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم عزادار بن رہے نہیں بن رہے، ان دس دنوں میں کوشش کریں عزادار بنیں. اور اگر چاہتے ہیں کہ مولا حسین کی عنایت آپ پر ہو، توجہ رکھیے گا، مولا حسین کی عنایت آپ پر ہو، تو پھر آج سے لے کر 40 دن تک، امام حسین کے 40 دن تک کوئی ایک عمل انجام دیجئے خلوص کے ساتھ، کوئی ایک عمل. آج مثلا میں عہد کرتا ہوں امام حسین سے، آج میری کوئی نماز قضا نہ ہو، مثلا آج سے میں اپنی نظروں کو پاکیزہ کروں گا، آج سے میں اپنے والدین پر آواز بلند نہیں کروں گا، آج سے میں مثلا اپنی زبان کو پاک کروں گا، میری زبان، میری آنکھ، مثلا کوئی بھی کام. آپ دیکھیں گے 40 دن کے بعد حقیقی عزاداری در حقیقت آپ کے اندر آ جائے گی. بس تو عرض کر رہا تھا کہ ہم ماہ محرم میں داخل ہو جائیں، یہ اور مسئلہ ہے، ماہ محرم کی عزا ہمارے دل میں داخل ہو جائے. اسی لیے میں نے 8ویں امام کی روایت عرض کی کہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا کو کوئی حس سے نہیں دیکھتا تھا. ہوتا ہے نا، مثلا آپ، میں مسکرا کے کہتا ہوں جناب ٹھیک ہے خیریت سے. اب دیکھیں اسلام کتنا جامع دین ہے، کہتا ہے مومن مومن سے مسکرا کے ملے، خوش اخلاق سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو جتنا مقدس ہوتا ہے وہ اتنے ہی ٹیڑھے منہ کے ساتھ ملتا ہے، روتی شکل کے ساتھ ملتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یہ اسلام کی توہین ہے. اسلام نے کہا مومن مومن سے ملے، خوش اخلاقی سے مسکراتے لبوں کے ساتھ ملے. اپنا غم اپنے آنسو دل میں رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے ہر کسی کے سامنے اپنا دکھڑا سنانے کی. لیکن کہا کہ نہیں، حسین ابن علی کے لیے نہیں، یہاں پہ کیا ہے، اپنے غم کو ظاہر کرو. یہ غم کو ظاہر کرو یعنی پتہ چلے کہ تم عزادار حسین ابن علی ہو، پتہ چلے کہ تم زہرا کے لال کا غم منانے آئے ہو، پتہ چلے کہ اس کا غم منانے آئے ہو جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے. وہ جو رکھے گا، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ اجر رسالت ہے. آپ حال حسین کہیں اجر رسالت ہے. عرض کیا، عرض کر دیا، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. خلوص ہونا چاہیے آپ کی عزاداری میں، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، میچنگ کے کپڑے نہ ہوں، لیٹسٹ ماڈل نہ ہو، فلاں پرنٹ نہ ہو، فلاں پرفیوم اور فلاں عطر نہ ہو کہ لگاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے، کپڑوں میں فلاں ڈیزائن نہ ہو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ روح عزاداری کے منافی ہیں. عزادان گرامی، ایک شخص آئے اور فیشنیبل لباس پہن کر آئے، اس کا حلیہ، اس کے بال، اس کی چال، اس کے رنگ ڈھنگ کسی اور چیز کا پتہ دے رہے ہوں، لیکن جناب اگر کالا کپڑا پہنے ہوا ہے تو وہ کیا رسول اللہ کو، کیا جناب زہرا کو پرسہ پیش کرے گا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا. تو دوسری چیز خلوص ہے، کہ خلوص کے ساتھ یقین رکھیں کہ آپ کی آنکھ کا ایک قطرہ اگر قبول ہو جائے رومال زہرا میں، اس کا آپ ثواب تصور نہیں کر سکتے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر مومنین تھوڑا زحمت کریں، ایک اور سلوات بھیج کے آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو مزاحم جگہ مل سکے یا اطراف میں جگہ خالی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں روایت میں پڑھ رہا تھا مجلس عزا جہاں ہوتی ہے روایات میں اس کے تقریباً 14 فضائل بیان کیے گئے ہیں مجلس عزا کے. آج بیان نہیں کروں گا, آج صرف ایک بیان کروں. یہ آیت اللہ بہجت کا قول آپ نے سنا ہے کہ یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہو کہ کربلا جا رہا ہوں. روایت میں کربلا کا لفظ نہیں ہے, روایت میں ہے کہ مجلس جس جگہ ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا نوجوانوں, میری مائیں بہنیں سنیں, آپ کہاں بیٹھے ہیں, کس فرش پہ بیٹھے ہیں. اس لیے تو کہتا ہوں یہ نام کا فرش ہے, کام کا عرش ہے. یہ نام کا فرش ادا ہے لیکن کام کا عرش ہے. اس لیے کہ جو یہاں آ جاتا ہے وہ نوری بن کر حور بن کر یہاں سے چلا جاتا ہے. لہذا کہا کہ جہاں مجلس ہوتی ہے گویا وہ امام حسین کا حرم ہے. امام حسین کے حرم میں آئے آپ. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے حسین کا حرم نہیں دیکھا. بڑی آرزو ہے, بڑی تڑپ ہے, بڑی دل میں لگن ہے, مولا ایک بار تو بلا لو. مولا مرنے سے پہلے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, دعا کے لیے ہاتھ بلند کر. آج فرض جنازہ میں بیٹھے ہیں, آج پہلی محرم ہے, دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں. خدا کی خدا بندہ, جس مومن کے دل میں تڑپ و آرزو و لگن ہے کہ روضہ حسین کی زیارت کرے, اس مجلس آزا کے تو پہلے ان کی حاجات کو پورا کر لے. کتنی طلب ہے عزیزان گرامی, بس خلوص کے ساتھ انجام دے. اس لیے کہ یہ اجر رسالت ہے. اور پھر میں ثواب عرض کر رہا تھا, ایک شخص روز قیامت حکم ہو جائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. اور یہ علماء و فقہا سے تصدیق شدہ واقعات پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی سرسری اور سطحی واقعات نہیں ہیں کہ ادھر ادھر سے جی اٹھا کے پڑھ لیے. سنیے, علماء فقہا کے درمیان مشہور و معروف ہیں. روایت میں ہے کہ ایک شخص کو ندا دے دی جائے گی جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو, مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا پیچھے, اچانک سے ایک فرشتہ آئے گا کہہ کے رک جاؤ, اور اس کے ہاتھ میں ایک موتی دیا جائے گا, ایک بہت خوبصورت ظرف ہوگا, اس ظرف میں ایک موتی ہوگا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ آنسو ہیں جو تو دنیا میں حسین ابن علی کی مجلس میں بہایا کرتا تھا. کیا کروں اس کا؟ جاؤ بازار قیامت میں اس کی قیمت لگاؤ. ایک ایک نبی کے پاس جائے گا وہ موتی لے کر. توجہ رکھیے گا عزادارو, کہاں بیٹھے ہو, آنکھیں آپ کی تر ہو رہی ہیں, میں نے تو ابھی مسائل بھی نہیں پڑھے. حسین ابن علی کا غم یہی ہے عزیزان گرامی, ادھر حسین کا نام آتا ہے ادھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے. انبیاء کہیں گے ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم, سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوگا, سرکار دیکھیں گے کہیں گے جاؤ علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ, وہ اس کی قیمت لگائیں گے. مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوگا یہ زائر حسین, یہ عزادار حسین, یہ محب حسین, کہیں گے مولا یہ وہ آنسو ہیں کہ جو میں دنیا میں بہاتا تھا امام حسین پر. امام علی کہیں گے اس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا, جاؤ خود اپنے مولا اور آقا حسین ابن علی کے پاس جاؤ. مولا حسین کی خدمت پہنچے گا, مولا یہ وہ آنسو ہیں کہ جنہیں میں آپ پر آپ کے عزا میں بہایا کرتا تھا. توجہ رکھے گا, یہ آنسو بہانا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے آپ دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت معمولی سا تھرڈ کلاس سا. اور جیسے کہ آج کل کی دنیا میں ہم گلیمرزم کے شکار ہوتے جا رہے ہیں, ماڈرنزم کے شکار ہوتے جا رہے ہیں, نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں ہماری آزاداری و معذرت کے ساتھ, سمجھتے یہ رونا دھونا کیا چیز ہے. نہیں, یہ رونا بہت بڑی عبادت ہے. امام کوئنی فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے والی قوم کہا جاتا ہے, ارے اسی حسین ابن علی پر رونے نے ایران کی 2500 سالہ شہنشاہیت کو نابود کر دیا, ظلم کو نابود کر دیا اسی رونے نے. توجہ رکھیے گا, امام حسین کی خدمت میں پیش کریں, مولا یہ وہ آنسو ہے. مولا کہیں گے جاؤ جنت تجھے بخش دی. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا, خلوص کے ساتھ اپنی عزاداریاں انجام دے. کوشش کریں یہ 10 دن خصوصاً اور 40ویں تک کوئی حاجت ہو آپ کو, انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو ہدیے دیتا رہوں گا. اور ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا روز عاشور امام سجاد کو سینے سے لگا کر بیٹا کوئی مشکل ہو تو اس دعا کو پڑھنا، اس دعا سے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چھو منتر ہو جائے، کوئی جادو منتر ہو جائے، کوئی بہت بڑی سی چیز آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کہا ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ مثلاً کہا کہ دعا سے پہلے اور آخر میں صلوات بھیجو، درود بھیجو، استغفار پڑھو، اذان اور اقامت کے درمیان کیا دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش برس رہی ہو اس دعا قبول ہوتی ہے، جب خدا کی راہ میں مجاہد تلوار چلا کے جہاد کر رہا ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی آندھی طوفان آئے گا، آسمان گرے گا تو دعا قبول ہوگی، اور یہ وجہ کہ چھوٹے چھوٹے پہلو ہمارے سامنے سے نکل جاتے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایام عزا ہیں، ایام محرم ہے، قدر کریں ان کی عزیزان گرامی۔ لہذا جو موضوع میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولایت اور غلبہ دین۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجا ڈالیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نور کی تکمیل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر چکے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس کے بعد آیت آگے چلتی ہے نئے انداز سے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جو اپنے نور کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دے دے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ کافروں مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ موضوع ہے کہ ولایت اور غلبہ دین۔ عزیزان کرام، اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا، چونکہ پہلی منزل ہے، لہذا بہت آرام آرام سے موضوع کھول رہا ہوں۔ یہ موضوع اگر سمجھ میں آ جائے تو بقیہ نو دنوں کی گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ ہوتا یہ کہ جب پہلی مرتبہ کوئی خطیب آتا ہے تو کوئی اس کے امامے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے آبا قبا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی اردو کو ناپ تول کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لہجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کرتے نہیں کرتے بھائی، ایک نیا آدمی آتا ہے، نیا ٹیچر آتا ہے، پروفیسر آتا ہے، پروفیسر آپ کا جو پرانا والا تھا چلا گیا، اب آپ اس کی جو بولنے کی سطح ہے، پچ ہے، وہ نیچے ہے، آپ کو تھوڑا توجہ سے سننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا قد چھوٹا ہے بڑا ہے، اسی حساب سے آپ کو میچ کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ میچ کرتے ہیں آپ، ملاتے ہیں آپس میں، توجہ رکھیے گا۔ جس طرح خون دیتے ہیں تو کراس میچ ہوتا ہے، نہیں ہوتا کراس میچ ہوتا ہے۔ جناب آپ کا خون ان کے خون پہ چڑھ جائے گا، آپ کا خون ان کا خون دیا جا سکتا ہے، کراس میچ ہوتا ہے، میچ کرتے ہیں آپ۔ لیکن عزیزان گرامی، فرش ادا وہ فرش ادا ہے جہاں پر کسی کراس میچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادھر علم لگا لو، تمام کے تمام لوگ بلا تفریق نسل و مذہب یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ چیز جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں کی مانند ایک جگہ یکجا کر دیا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت علی ابن طالب نے ہمیں یکجا کر دیا ہے، اب ہمیں کراس میچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر علی کا نام آیا، ادھر خود بخود ایمان کی سرحدیں سمٹنے لگ جاتی ہیں۔ تو ولایت اور غلبہ دین۔ ولایت کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے بغیر دنیا نامکمل ہے۔ ارشاد ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما یعنی صرف و صرف، اونلی، محض، صرف و صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سرکار دو جہاں گھر سے تشریف لائے مسجد میں، کہا کہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ توجہ رکھیے گا، رسول تو جانتے ہیں، ارے کچھ پر واضح کرنا تھا، یہ آیت کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ بس ایک دفعہ پوچھا وہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں میں اور 10 صحابہ یعنی 11 صحابہ رسول اللہ نے یکجا یک زبان ہو کے کہا ہوا علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں عمل کرتے جاتے ہیں آیات نازل ہونا جاتی ہیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، سب سے اوپر اللہ کی ولایت ہے، اس کے بعد رسول کی، اس کے بعد مولا کائنات کی، اور مولا کائنات کے بعد 11 ائمہ طاہرین کی ولایت ہے۔ تو وہ جو رکھے گا، جس طرح مولا علی کی ولایت کا اقرار، اعتراف، اعلان لازم واجب ہے، اسی طریقے سے بقیہ ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار و اعتراف و اعلان واجب ہے۔ تو وہ جو رکھے گا کہ میں مولا حسین کا ماننے والا ہوں، میں مولا سجاد کا ماننے والا ہوں، میں پانچویں امام کا ماننے والا ہوں، ایک ایک کر کے، اور آج کے زمانے کے امام، آج کے حجت دور، آج کے وارث صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ تو ولایت کیا ہے؟ ولایت کے بغیر اصل دنیا نامکمل ہے، دنیا معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو ولایت اور غلبہ دین، میں نے عرض کیا انما ولیکم اللہ، کچھ لوگوں کی سوئی ہوتی ہے وہ اللہ کی ولایت پر اٹک جاتی ہے، توحیدی ہوتے ہیں کچھ، ساتھ ساتھ ہیں میرے یا نہیں ہیں جی؟ ایک جگہ میں اپنے شہر میں جا رہا تھا، رکشے میں سوار ہوا، منزل پہ اترا تو رکشے میں لکھا تھا صرف یا اللہ مدد۔ کیا لکھا تھا؟ صرف یا اللہ مدد، نہیں صرف یا اللہ مدد۔ میں نے کہا چلو ان صاحب کو تھوڑا سا جھٹکا دوں، میں نے کہا کہ جناب آپ بھی تھوڑی مدد کر دیجئے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، وہ سمجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ کے پاس پیسے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا پیسے ہیں لیکن آپ میری مدد کریں، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ بولو آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ جو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے مدد مانگی کیا میں دین سے خارج ہو گیا؟ پہلے نہیں، آپ دین سے خارج نہیں ہوئے، آپ نے بدعت نہیں کی، آپ خدا پرست رہے، آپ دین پہ رہے، آپ ایمان پہ رہے۔ بھائی آپ نے مجھ سے مدد طلب کی مثلا، میں نے آپ کی مدد کر دی۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے صرف یا اللہ مدد لکھا ہے، یہ صرف کا جملہ در حقیقت آپ کے فعل کی نفی کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں آپ کے؟ پھر آپ کہہ رہے صرف، یا اگر صرف کا مسئلہ ہے تو پھر دنیا میں کسی چیز سے مدد نہ لو، کیونکہ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو نام لے کے کی جاتی ہے، جناب ہیلپ می پلیز، میری مدد کر دیجئے، اور ایک ہوتا ہے بغیر، مثلا میں اشارہ کروں پانی لے آؤ، پانی لیا تو یہ بھی مدد مانگنا ہے۔ او میں نے کہا یہ جو آپ رکشہ چلا رہے ہیں یا اپنی روزی کمانے کے لیے رکشے سے مدد لے رہے ہیں، گھر میں جائیں گے تو زوجہ سے روٹی کھانے کے لیے مدد لیں گے، تو یہ صرف یا اللہ مدد۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوئی صرف اللہ پہ اٹک جاتی، نیچے آتی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوئی تھوڑی سی نیچے آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اٹک جاتی ہے، اس سے نیچے نہیں آتی۔ اب خدا تو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، صرف اللہ والی نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ کہا ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا، آیت الکرسی میں کہا ہے اللہ والی ہے ایمان لانے والوں کا، خوب ٹھیک ہے اللہ والی ہے، لیکن یہ ایک آیت سے صرف یہ کہنا کہ صرف اللہ والی ہے اور کوئی ولی نہیں ہے، اصل یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی دین کو، لہذا دوسری جگہ کہا کہ نہیں رسول بھی ولی ہے، اور پھر رسول کے لیے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ بھائی جتنے بھی مسائل رسول اللہ کے بعد خلافت و امامت کے پیش آئے، اگر تمام مسلمانان عالم صرف صرف ایک آیت کو لے کر متحد ہو جائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہی تو کہہ رہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بھائی جو ہمارا حبیب جو ہمارا بنا ہے وہ ولی ہے, جو تمہیں دے اسے لے لینا, جس چیز سے روکے اسے رک جانا. بس عزیزان گرامی بس یہی اصول تو ہم نے لیا ہے کہ جناب اگر چادر کے نیچے جمع کر کے بتا رہا ہے ہم نے لے لیا, میدان مباہلہ میں لے جا رہا ہے ہم نے قبول کر لیا, اب میدان غدیر خم علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا رہا ہے ماں تھا کم رسول. رسول جو دے لے لو ختم, مسئلہ حل ہو گیا. چون چرا وائے کوئی گنجائش نہیں ہے. ومن ہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ. توجہ رکھے گا زیدان گرامی, جو کہ اسٹاپ اسٹاپ گو گو, جانا ہے جانا ہے, پھر رکنا نہیں ہے. جہاں کا اسٹاپ وہاں رک جانا ہے. یہ کلیت ہے, یہ قانون دیا ہے. تو کچھ لوگوں کی ولایت رسول اللہ پہ آ کے رک جاتی ہے. قرآن کہہ رہے نہیں, ولایت کا ایک مرحلہ اور بھی ہے, وہ ہے رسول کے بعد امام معصوم کی ولایت. توجہ رکھیے گا. بس کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے. اس سے پہلے مرسی اور سلام ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ اگر وقت پہ تشریف لے آئیں اور ٹھیک 8 بجے ہم گفتگو شروع کریں, کیونکہ اس کے بعد فوراً ہی ایک اور جگہ نوکری کرنے جانا ہے. اس بنا پر چاہوں گا کہ مومنین جو ہے تعاون فرمائیں. اور تیسری ولایت کیا ہے؟ ولایت مولا کائنات. بس آخری جملہ دے کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. اور یہ ولایت چلی ہے حسن سے, علی سے وہ حسن, حسن سے حسین, حسین سے چوتھے امام, پھر پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں امام, نویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام. آج یہ ولایت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس. صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. اور یہ میں نے کہا غلبہ دین, یہ امام زمانہ کے ہاتھوں مرحلہ پورا ہوگا انشاءاللہ. اب موضوع تقریباً کھل گیا, کل سے انشاءاللہ مفصل آپ کی خدمت میں اس کی ذیلی نکات عرض کر دوں گا. غلبہ دین وہ آخری منزل ہے جو آخری امام کے ہاتھوں انجام پائے گی. حق باز سے انکار حماقت ہوگی, حق باز سے انکار حماقت ہوگی, حق باز کی تکرار علامت ہوگی. ارے اول سے جو الجھے تو نہ سلجھے اب تک, آخر سے جو ٹکراؤ گے تو قیامت ہوگی. بس غلبہ دین یاد رکھے گا. عزاداری اس امام کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ حسین کا ذکر کرو اور اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑو. ولایت اور غلبہ دین انشاءاللہ ان بقیہ 9 دنوں میں آپ کے سامنے آرائش پیش کریں گے. محرم کا چاند نمودار ہو گیا, دلوں پر ایک کیفیت داری ہو گئی. اور یہ کیفیت میری اور آپ کی نہیں ہے, ہر پاک دل پاک روح رکھنے والے مومن اور مومنہ کی ہے. ہم تو واقع عاشورا کے بعد آئے نا, انبیاء تو واقع عاشورا سے پہلے تھے. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, کہا کہ پنجتن کے نام لو, کہا محمد, علی, فاطمہ, حسن. کون تعلیم دے رہا ہے؟ حضرت جبرائیل. خوش ہوتے گئے, دل کو سکون ملا, ٹھنڈک ملی حضرت آدم کو. توجہ رکھیے گا, محمد کا نام لیا دل باغ باغ ہو گیا, علی کا نام لیا دل باغ باغ ہو, جناب زہرہ امام حسن کا نام لیا دل باغ باغ. جیسے ہی حسین ابن علی کا نام لیا ایک دم دل میں درد اٹھا, کہا جبرائیل یہ 4 نام میں نے لیے دل باغ باغ ہو گیا, یہ 5ویں نام میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ دل بیٹھا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر, مجلس ہو رہی ہے کائنات میں, جبرائیل مسائل پڑھ رہے ہیں, سننے والے کون ہیں سامع؟ حضرت آدم. کہاں ہاں, آپ کی نسل سے خاتم الانبیاء آئیں گے, ان کے نواسے کو قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر حضرت آدم نے قاتلان حسین ابن علی پر یزید پر لعنت کی, حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، حضرت جبرائیل آئے، پانچ کیلے آپ کو دیں، کہا یہ پانچ کیلے اپنی کشتی میں لگاؤ۔ بحر الانوار میں روایت موجود ہے، امام معصوم فرماتے ہیں پانچ کیلے دی، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پانچ کیلے مختلف جگہ اپنی کشتی میں ٹھوکی لگائیں۔ پہلی کیل رسول اللہ کے نام کی تھی، جیسے اٹھائی نور نکلا۔ دوسری کیل حضرت مولا کائنات کے نام مبارک کی تھی، اٹھائی نور نکلا، لگا دی۔ تیسری کیل اٹھائی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سید کونین کے نام کی تھی، اٹھایا نور نکلا، لگا دی۔ چوتھی کیل امام حسن مشتبہ کے نام کی تھی، اٹھایا نور نکلا، لگا دی۔ لیکن جیسے ہی پانچویں کیل اٹھائی، نور تو نکلا لیکن ایک سرخ رنگ کا مادہ یا خون اس سے جاری ہوا۔ حضرت نوح، پوچھا کہ جبرائیل کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ حسین کے نام کی کیل ہے، یہ تیری کشتی کو نجات دینے والی ہے اور تیری نسل سے آخری نبی کا نواسا ہے کہ جسے قتل کیا جائے۔ ہاں عزادارو، آج پہلی مقرر ہو، تصور کریں کہ آپ نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا کے چاند دیکھا ہو کہ میرا مولا میرا مہمان ہے، میرا آقا میرا مہمان ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کی پذیرائی کا انتظام کر دو۔ آیت اللہ بہجہ فرماتے، چاہتے ہو کہ حسین تمہارے گھروں میں آ جائے، تمہارے دلوں میں آ جائے، تمہاری آنکھوں میں حسین کے مصائب کے آنسو آ جائیں؟ اپنے دلوں کو گناہوں سے خالی کر لو، حسین کا نور تمہارے گھروں اور دلوں میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، آؤ حسین کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اے مولا آج ہمارے پاس آ جائیے۔ عزیزان گرامی، آپ نے اپنے گھروں کی چھتوں پر چاند دیکھا ہوگا، لیکن زینب کبرا نے سفر میں یہ چاند دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں۔ دوسری محرم کا امام کا ورود ہے کربلا میں۔ بس پہلی محرم کو معمولاً مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ کس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں؟ روانگی مدینہ کے مصائب ہیں، روانگی ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ نانی جان ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، ایک دفعہ ام سلمہ کہتی ہیں حسین میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں۔ ارے حسین نہ جاؤ، تمہارے جانے کی خبر نے مجھے بیتاب کر دیا۔ کہا نانی جان مجھے جانا ہے۔ کہا کہ میں نے تمہارے جد نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ ایک دفعہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا نانی جان مجھے پتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں گا، ہمارے سروں کو نیزوں پہ چڑھا دیا جائے گا۔ نانی جان مجھے پتا ہے میری بہنوں اور بیٹیوں کو گلی گلی پھرایا جائے گا، ارے انہیں رسن بسہ بے مکنو چادر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک دفعہ نانی سے ودا ہوئے، ایک دفعہ ام ہانی امام علی کی بہن اور امام حسین کی پھوپھی ہیں، ان کو خبر دی گئی کہ حسین جا رہے ہیں۔ خواتین پہنچی ام ہانی کی خدمت میں اور کہا ام ہانی آپ یہاں بیٹھی اور حسین اپنی خواتین کو لے کے جا رہے ہیں بیماری کے عالم میں۔ اسا ٹیکتی ہوئی یہ پھوپھی حسین کی خدمت میں آئی، امام حسین احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سلام کے بعد کہا پھوپھی اماں آپ اس عالم میں یہاں آئی ہیں مجھے امر فرما دیتی۔ کہا کہ بیٹا کیوں نہ آتی، میں نے سنا ہے تم کربلا جا رہے ہو۔ کہا پھوپھی اماں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا حسین بیٹا نہ جاؤ، ارے کل سے کوئی آواز آ رہی ہے، ارے بنی ہاشم کا کارواں جا رہا ہے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر غلاموں کی مانند پھرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس ادادارو، بس یہاں تک بات تھی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پر آئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ماں کو سلام کیا، ماں حسین کا آخری سلام لے لو، اور یہ امت مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتی۔ اماں دل تو چاہتا ہے تیرے پاس ہی رہوں، مگر
اگر خدا نے کچھ اور منظور کیا ہے اس کے بعد جنت البقیع تشریف لے گئے مولا حسین, اور اس کے بعد آپ نے وہاں جا کر بھائی حسن کی زیارت کی, دو رکعت نماز پڑھی, بھائی حسن کو الوداع کہا اور سر رکھ دیا قبر پر. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ آئے ہیں اور کہہ رہے حسین تمہاری ہماری طرف آ جاؤ, تمہارے بابا, تمہاری والدہ, تمہارے بھائی, یہ سب ہماری طرف آ گئے, وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. نانا میں جانا نہیں چاہتا, مگر نانا رسول اللہ نے فرمایا حسین تجھے جانا ہوگا, قتل ہونا ہوگا, خدا نے ارادہ کیا ہے تجھے قتیل دیکھے, آل محمد کی خواتین کو اسیر دیکھے. بس ادا دارو صبح کے وقت یہ قافلہ چلنے لگا, بنی ہاشم کے محلے میں ندا کر دی گئی کوئی اپنی چھتوں پہ نہ آئے, ارے حسین کا قافلہ جا رہا ہے, غناتیں تان دی گئیں, پردے دار خواتین آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آنے لگی. ایک ایک محرم آتا اپنی محرم خاتون کو سوار کرتا, ایک ایک محرم آتا اپنی خواتین کو سوار کرتا. عزیزان گرامی اتنے میں ابو الفضل عباس آگے بڑھے, امام کے کان میں کچھ کہا, امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ عباس نے کہا علی اکبر ذرا اطراف میں نگاہ کرو, اے بہنوں کے پردے کے محافظ بھائیوں, اللہ اکبر, ذرا تصور کرو عباس کے لیے کتنا کڑا وقت ہوگا. ارے بہن سوار ہونا چاہتی ہے, بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے. ایک دفعہ منادی نے ندا کر دی, خبردار مدینے والوں, ارے باہر نہ نکلنا, ارے بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے. اجرکم اللہ, ارے رونے میں شرمانا نہیں, بولن آواز سے گریا کرو, یہ امام کی درخواست ہے تم سے, امام کی التجا ہے تم سے, ارے بولن آواز سے گریا کیا کرو. بس ادا دارو یہاں جملہ روک کر ایک ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب مولا کوفے منتقل ہو گئے تو امام حسن سے کہا, حسن بیٹا جاؤ اپنی بہنوں کو لے کر آؤ مدینے سے. اللہ اکبر, وعلیک باللیل, بیٹا دیکھو خبردار دن کی روشنی میں بہنوں کو وارد کوفہ نہ کرنا, رات کی تاریکی میں بہنوں کو لے کر آنا. بس عزداروں سمجھ گئے نا میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں, بس روانگی کے آخری مصائب عرض کر رہا ہوں. بس عزداروں امام حسن بہنوں کو لے کر آئے, ایک دفعہ راج کا انتظار کر رہے ہیں, مولا کو خبر ملے مولا علی کو بیٹیاں آ گئی ہیں. مولا علی بنفس نفیس درے کوفہ پر آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا حسن ذرا لگا مجھے دے دو. کوفے میں داخل ہوئے, تھوڑی دیر نہ گزری تھی, کہا زینب بیٹا ذرا پردہ ہٹاؤ. زینب نے پردہ ہٹایا, کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. اچھا بابا, تھوڑی دیر سواری آگے بڑھی, کہا بیٹا زینب ذرا کوفے ذرا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹایا, کہا کہ یہ کوفے کا بازار ہے. ایک دفعہ زینب سے برداشت نہ ہوا, کہا بابا ارے بازار و گلیوں میں تو بھائی عباس جاتے ہیں, ارے یہ بہن کو کیوں دکھا رہے ہیں. ایک دفعہ علی نے اشک بھرا آنکھوں سے کہا زینب ارے ایک دن آئے گا بے مکنا چادر تو اس دربار میں. اجرکم اللہ, بس ادا دارو مدانی نے مرادی نے ندا کر دی. ایک دفعہ ایک مخدرہ دھیمے دھیمے قدموں سے, چھوٹے چھوٹے قدموں سے محمل کے پاس پہنچی. علی اکبر نے اپنا زانو زمین پہ رکھا, سید زادی نے ایک ہاتھ عباس کے ایک ہاتھ سے عباس کا بازو تھاما, ایک ہاتھ سے چوبے محمل تھامی. حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں, ارے مخدرہ مستورہ سوار ہو رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد کہہ کر بی بی سوار ہو گئی. ارے زینب کو یہ منظر یاد رہا, سب سے زیادہ یہ منظر کہاں یاد آیا, ارے مدینے سے روانگی کا منظر. ارے جب 11 محرم کو ارے ایک دفعہ لئی سوار کر رہے تھے, زینب نے سوار کیا, جب تنہا رہ گئی ارے فرات کی طرف رک کیا, عباس ارے بڑی شان سے بہن کو لے کے آئے تھے, آؤ بہنوں کو.